لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم نعمت قرار دیتے ہوئے مومنوں پر احسان جتا رہا ہے. دیکھیے، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، مگر کہیں کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا ہے. جتنی بھی نعمتیں خدا کی ہیں، یہ جو ہے گرا بہا ہی نہیں ہیں، بے بہا ہیں. ان کی قیمت ہی نہیں معین کی جا سکتی. لیکن یہ اتنی ساری نعمتیں خدا نے دی، کہیں احسان نہیں جتایا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دے دی، میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں عقل و خرد سے نوازا، میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں زبان عطا کی، میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں پانی دیا، ہوا دیا. کہیں احسان جتایا نہیں ہے. لیکن جب ایک نعمت اللہ نے دی ختمی مرتبہ کی شکل میں، تو احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً، پورے زور کے ساتھ، یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر. کیا احسان ہے مومنوں پر؟ کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتے، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تین ذمہ داریاں پیغمبر کی قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. تین ذمہ داری پیغمبر کی ہے. یہ جو ہادی بن کے آیا، جو نعمت ہے، اس میں کیا نعمت ہے؟ کون سی چیز نعمت ہے اس میں؟ کوئی نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو اس کی قیمت تو معلوم ہونا چاہیے. چیز آ کے رکھ دی گئی ہمارے پاس، یہ کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، کاہے کی ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس نعمت کا استعمال معلوم نہ ہو، مصرف نہ معلوم ہو، اس کا فائدہ کیا ہے اس نعمت کا، تو نعمت بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہیں بڑی عظیم نعمت ملی، اس نعمت سے تمہیں حاصل کیا کرنا ہے. صرف اس کی بیان کر دینا ہے سیرت کے طور کے اوپر، ایسی کملی کیسی تھی، اس کی زلفیں کیسی تھیں، اس کی آنکھیں کیسی تھیں، سرما کیسا تھا، کاجل کیسا تھا. یہ نعمت، یہی نعمت ہے. تین اس نعمت کے تین حصے ہیں، تین ذمہ داریاں پیغمبر کی اللہ بیان کر رہا ہے. پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتِ، یہ ان کے سامنے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا کام کیا ہے اس کا، اس نعمت، اس کو ہم اتنی عظیم نعمت کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے اسے قرار دے رہے ہیں کہ یہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نعمت عظیم اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس لیے یہ عظیم ہے. اس کی عظمت کی وجہ، عظمت کا سبب، اس کی عظمت کا راز کیا ہے؟ یہ تین اہم کام انجام دیتا ہے. ایسے باتیں ساری چیزوں کو تو میں نہیں یہاں بیان کر سکتا، صرف ایک ذمہ داری رسول کی اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ رسول معلم بن کر کے آیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتنی اہم چیز ہے تعلیم، تعلیم کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک رسول کی عظمت اور رسول کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے گی. اہمیت تعلیم، معلم کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے اس معلم کی؟ معلم کی قیمت اتنی ہے کہ اسے ہم ہزار دو ہزار ڈالر دے دیں، مہینے کا یا ہفتے کا یا سال کا، جس طرح سے بھی، یہی اس کی قیمت ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا مومن ہے. مومن آنے والا وہ ہے جو امام کی امامت کا معتقد ہے، ورنہ یہاں کیوں آتا؟ ایک صاحب کو لے کر کے بھی آتا ہے کہ یہ میرے باپ کے قاتل ہیں، میں ان سے قصاص لینا چاہتا ہوں، قصاص لینا چاہتا ہوں. میرے باپ کے قاتل ہیں، ہیں قاتل یقیناً، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قاتل ہیں. امام چاہتے ہیں کہ یہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اسلام نے قصاص رکھا تو ہے مگر قصاص لینا واجب نہیں ہے. قصاص لینا واجب نہیں ہے بلکہ اسلام شوق اس بات کا دلاتا ہے کہ معاف کر دو، عفو کی طرف لے جاتا ہے. لیکن حق ہے اس کو، اگر نہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف نہ کرے، قصاص لے، بدلہ لے لے، جان کا بدلہ جان. لیکن جان کا بدلہ جان ہی لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی کوشش یہ ہے کہ جان کا بدلہ جان نہ ہو، معاف کر دے، حق اس کا ہے، چاہے تو اپنے حق کو چھوڑ دے. آیا کہ مولا میں اس سے قصاص لینا چاہتا ہوں. امام نے پوچھا کہ تمہاری گردن پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہ نہیں مولا، کیا حق ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں شاید اس کو آپ حق کہہ دیں، وہ حق یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے عقائد کی تعلیم دی تھی، توحید سکھایا تھا، نبوت سکھایا تھا، امامت کا درس ہمیں دیا تھا، یہ اس کو اگر ہم کہہ سکیں حق. امام نے کہا تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خون بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتا ہے، اس کی قیمت نہیں بن سکتا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کا خون بھی اس سے کم ہے. ہم نے فرمایا، جب یہ کہا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم قصاص نہیں کریں گے انہیں، یہ جو ہے خوبہا دے دیں، دیت دے دیں ہمیں. ہے نا اسلام میں دو چیزیں ہیں، تین آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ کہ آپ اسے معاف کر دیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اسے یہ جو ہے وہ دیت دے دیں، خوبہا، کتنے اونٹ، کتنے فلاں، سب ہے مقرر فقہ میں، یا پھر قصاص لے لیں، وہ وارث کی اپنی یہ جو ہے ثواب دید پر ہے. امام نے کہتا ٹھیک ہے قصاص نہیں لیں گے اس بنا پر، ان کا حق ہے، انہوں نے ہم کو جو ہے تعلیم دی ہے عقائد کی، توحید سکھایا ہے، نبوت سکھایا ہے، امامت سکھایا ہے انہوں نے ہمیں. ایک آدمی کی بات، ایک آدمی کو سکھایا ہے، ہم اس سے قصاص کے بجائے دیت دینے پہ تیار ہیں. امام قاتل سے کہتے ہیں کیا تم اس بات پہ تیار ہو کہ دیت میں دے دوں تمہاری طرف سے، تمہاری طرف سے دیت میں ادا کر دوں؟ ہاں، جو ثواب تمہیں اسے پڑھانے کا ملا ہے وہ ہمیں دے دو. اسے تعلیم دینے کا جو ثواب تمہارا ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ سودا تمہیں منظور ہے، تمہاری طرف سے دیت میں ادا، اتنے اونٹ میں دے دوں گا، تم مجھے وہ ثواب دے دو. کہنے لگا مولا یہ سودا منظور نہیں ہے ہمیں، میں مرنے کو بھی تیار ہوں، میں قصاص ہونے کو بھی تیار ہوں، مجھے اگر یہ قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل بھی کر دے، دیت چاہتا ہے تو دیت دوں گا، لیکن وہ ثواب دینے کو میں تیار نہیں ہوں. جو تعلیم کی معلم نہیں، معلمی کوئی معمولی کام نہیں ہے. ایک آدمی کو اس نے عقائد سکھایا تھا، توحید سکھایا تھا، نبوت سکھایا تھا، امامت سکھایا تھا. اتنی اہمیت ہے انہیں سیکھنے کی، جو سیکھنے کی اہمیت ہے تبھی تو جو ہے سکھانے والے کی اتنی قیمت ہے. اگر سیکھنے کی اہمیت نہ ہوتی تو بہرحال سکھانے والے کی بھی اہمیت نہ ہوتی. سکھانے والے کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کا سیکھنا بڑا اہم ہے. بس اب کہا جاتا ہے اب کیا جائیں، مجلسوں میں خام خواہ وقت برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، کس لیے جائیں؟ ہاں البتہ اگر مجلسوں میں کچھ یہ جو ہے سکھایا ہی نہیں جاتا ہے وہ بات الگ ہے، اس کو میں بات نہیں کرتا. اتنی اہمیت اور قیمت کہنے مولا میں تیار نہیں ہوں، میں دیت دینے کو تیار ہوں لیکن یہ اپنا ثواب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. امام اس کے بعد پھر مقتول کے وارث سے کہتے ہیں، مقتول کے بیٹے سے کہتے ہیں، کیا تم اس بات کے اوپر تیار ہو کہ تم دیت مت لو؟ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سکھا دوں کہ میری ضمانت ہے اس حدیث کو سیکھنے کے بعد تم قیامت میں بہشت میں میرے ساتھ رہو گے. کہتے مولا اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں، ان سے وہ دیت بھی نہ لوں گا. تو سیکھنے اور سکھانے کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر عرض کرتا ہوں، سکھانا اس لیے اہم ہے کہ سیکھنا اہم ہے، سیکھنے کی قیمت ہے اس لیے جو ہے وہ سکھانے والے کی قیمت ہے. اگر کھانے کی قیمت ہے تبھی تو یہ جا کر کے جو ہے باورچی کی قیمت ہوتی ہے. اگر کھانے ہی کی قیمت نہ ہو تو باورچی کی کیا قیمت؟ کچھ نہیں. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام، آج یہ جو ہے وہ دوہری شہادت ہے نا، پیغمبر کی بھی اور امام حسن کی، چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہے دونوں کا بھی آتا رہے بیچ میں. ایک شخص امام حسن کے پاس آیا کہ مولا کچھ پیسے کی تنگی ہے کچھ. آپ جانتے ہیں امام حسن بہت سخی تھے، بہت سخی تھے امام حسن. نہیں کبھی کبھی دولت دنیا سے زیادہ دولت علم قیمتی ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا میں تمہیں، تم چاہو تو میں تمہیں ابھی 20,000 درہم دے دوں. 20,000 درہم کوئی معمولی رقم نہیں ہے، چاندی کا سکہ، 20,000 چاندی کا سکہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، ابھی تم گود میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میں تمہیں اس سے اچھی چیز دینا چاہتا ہوں. تمہارے علاقے میں ایک ناسبی دشمن اہل بیت رہتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے. کہو تو میں تمہیں 20,000 درہم سے بہتر چیز تمہیں میں ایسی باتیں سکھاؤں، ایسی حدیثیں سکھاؤں کہ تم جا کر کے اپنے علاقے میں اس ناسبی کا جواب دے کر کے لوگوں کے عقیدوں کو محفوظ کرو. تم چاہو تو میں تمہیں 20,000 درہم دے دوں، 20,000 درہم لوگے یا وہ حدیث سیکھو گے، 20,000 درہم لوگے یا اس ناسبی سے مقابلے کا طریقہ سیکھو گے. کہنے لگا مولا پریشان حال تو ہوں ضرور، لیکن یہ سودا کرنے کو میں تیار ہوں، مجھے 20,000 درہم نہیں چاہیے. اس نے حدیث سیکھ کر کے گیا، وہاں جانے کے بعد ناسبی کا مقابلہ کیا، دندہ شکن جواب دیا، لوگوں کے عقیدوں کو محفوظ کر لیا. پلٹ کر کے امام کے پاس جب آتا ہے کہ امام نے کہتا تو نے کہا، تو نے وہ کام کیا ہے جس سے خدا راضی، رسول راضی، امام راضی ہیں. پیسے تو کہیں اور سے بھی تمہیں مل جائیں گے، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی قیمت ہے علم اور تعلیم. الکتاب والحکما، ہم خواہ اتنی بات نہیں کہی ہے. قرآن مجید میں 700 سے زیادہ مقامات پر علم کا تذکرہ ہوا ہے، 700 مقامات. پہلی آیت ہی جو نازل ہوتی ہے وہ بھی سب پڑھنے پڑھانے لکھنے علم اور تعلیم اور قلم اسی کا تذکرہ تو ہے نا اس کے اندر. تو یعلمہم الکتاب کتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے نبی آیا ہے. لہذا پیغمبر اسلام جب مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک حلقہ وہ ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھی جا رہی ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے. دوسرا حلقہ ان لوگوں کا ہے جو علمی گفتگو کر رہے ہیں، توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، عقائد بیان ہو رہے ہیں، احکام بیان ہو رہے ہیں، شریعت کے بارے میں جو ہے گفتگو ہو رہی ہے. پیغمبر اب دو حلقوں میں کہاں بیٹھے، ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے؟ پیغمبر کا کوئی عمل بھیجا تو نہیں ہوتا ہے. پیغمبر نے کہا اگرچہ دونوں حلقے بڑے ہی محترم ہیں، دونوں کی قدر و قیمت ہے، جو عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن میں حلقے تعلیم میں بیٹھوں گا. انی بعثت بالتعلیم، کیونکہ میں تعلیم ہی کے لیے تو آیا ہوں. انی بعثت بالتعلیم، میں تعلیم کے لیے آیا ہوں. تو اتنی اہمیت تعلیم کی. تو پیغمبر اسلام کی ایک اہم ذمہ داری کتاب و حکمت کی تعلیم. پیغمبر نے کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دی اور کیا تعلیم دی، کیا کہا پیغمبر نے؟ تو آئے گا پیغمبر ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت. نعمت کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں. تو کیا ہے وہ تعلیم، جب تک اسے نہ سمجھیں. دیکھیں تعلیم دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا زبان سے آپ سکھاتے ہیں، یا قلم سے آپ سکھاتے ہیں، تحریر، تقریر، تحریر، اور تیسری چیز عمل ہے. تیسری چیز جو ہے وہ عمل ہے. پیغمبر نے تقریر کے ذریعے بھی سکھایا ہے، تحریر کے ذریعے تو نہیں سکھایا، کیونکہ پیغمبر نے کبھی خود اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھوایا ہے، خطوط وغیرہ بھیجے ہیں، لیکن پیغمبر نے نہیں کہ لکھنا جانتے نہیں تھے. لکھنا پڑھنا نہ جاننا ایک الگ سی بات ہے، اور نہ لکھنا ایک الگ سی بات ہے، نہ جاننا ایک الگ سی بات ہے، جاننا اور ہو سکتا ہے جاننا مگر کسی سے نہ سیکھنا. کچھ لوگ وہ ہوتے جو جانتے ہیں، کسی سے سیکھ کے جانتے تھے. ہم نے، آپ نے، سب نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. واخرجکم من بطہا من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جو تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہاں آنے کے بعد ہم نے، آپ نے، سب نے سیکھا. تو ایک عالم وہ ہوتا ہے دنیا میں آ کر کے سیکھتا ہے. پیغمبر نے دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں. امی جو کہا جاتا ہے پیغمبر کو، واضح امی کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں ان پڑھ. ان پڑھ ترجمہ صحیح نہیں ہے. امی وہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسے ہی رہ گیا. اگر جاہل پیدا ہوا تھا تو جاہل رہ گیا، اور اگر عالم پیدا ہوا تھا تو عالم رہ گیا. تب اسے ان پڑھ نہیں کہہ سکتے. امی کا معنی امی یعنی دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، جانتے سب تھے سیکھے بغیر. تو پیغمبر نے تحریری طور سے تو کوئی تعلیم کا انتظام نہیں کیا ہے، قلم کے ذریعے سے، ہاں بیان کے ذریعے سے، اور بیان سے بڑھ کر کے عمل کے ذریعے سے. جس طرح سے پیغمبر کے اقوال واجب الاتباع ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کے اقوال پر عمل کریں. جس چیز کا انہوں نے زبان سے حکم دیا ہے، جس طرح اسے ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے جو پیغمبر نے عمل کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی یہ جو ہے زندگی، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل. نمونہ عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمونہ عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کے مطابق عمل کر رہا ہے، جس کے مطابق عمل کرنا ہے. نمونہ عمل کا مطلب صرف تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے. نمونہ عمل کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے. یعنی تمہیں اگر عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے ایک یہ جو ہے ماڈل چاہیے نا، یہ جو ہے تمہیں اگر ایک ماڈل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے، بہترین ماڈل تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا تمہیں بھی اسی کی تعاصی کرنا ہے. لیکن ہم لوگ عام طور سے جو ہے پتنی گلی سے نکل جاتے ہیں نا کہ وہ کہاں ہم کہاں، وہ یقیناً وہ کہاں ہم کہاں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن ہمیں کوشش کرنا ہے انہی جیسا بننے کی, ولو بن نہ پائیں. بن نہ پائیں ایک الگ سی بات ہے, لیکن کوشش ہمیں وہی کرنا ہے, وہیں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. پیغمبر اسلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہیں. تین چیزوں کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا, نہیں معلوم تین چیزیں بھی ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی. پہلی چیز جو حضرت نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, بہت سارے کام شروع کر دیتے ہیں لیکن بنیاد کھوکھلی ہوتی, بنیاد کمزور ہے. بنیاد کمزور ہونے کی بنا کے اوپر کچھ دن کے بعد یا مایوس ہو جاتے ہیں یا بہک جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں. شروع شروع میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد آہستہ 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 جو ہے وہ کھسکنے لگتے ہیں, خیانت حتیٰ کرنے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس مشن کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. عمل تو کرتے ہیں, ایمان کے بغیر جب عمل ہوتا ہے تو وہ عمل کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا ہے. جب انسان عمل کے میدان میں آتا ہے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے, پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوئے, سزا و جزا, قیامت, جنت, جہنم, یہ ساری چیزیں, جب اس بات کا ایمان رہتا ہے کہ جس کی خدا مدد کر دے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا, جب اسے اس بات پر ایمان رہتا ہے کہ جو کوئی خدا کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے. پہلا ایمان, جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دوسرا ایمان, اللہ جس کی مدد کر دے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ دو ایمان اگر انسان کے دل میں رچ بس جائے تو محال ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. ناکامی وہاں معنی ہی نہیں رکھتی ہے. اگر اس دو ایمان کے ساتھ انسان میدان میں آتا ہے تو اس کا نعرہ ہوتا ہے اہدل حسنیائیں, دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی تو ہمیں ضرور ملے گی, یا دنیا کا وہ مقصد بھی ہمارا کامیاب ہو, کامیاب ہو کے جو کام کر رہے تھے وہ ممکن ہے کہ ہمارے, ہم نے گھر بنانا شروع کیا, گھر کے مکمل ہونے سے پہلے ہم دنیا سے چلے گئے تو گھر میں تو رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوا, گھر میں رہنا ہمیں نصیب نہیں ہوا. ایک چیز سے اگر محروم ہو گئے دوسری چیز کیا ہے؟ خداوند عالم کی نگاہ میں اجر و پاداش وہ تو محفوظ ہے, وہ کہاں گیا؟ وہ تو کہیں نہیں گیا ہمارے نگاہوں میں. آپ دیکھیں گی اس سے جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے. فتح و ظفر کے لیے قرآنی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں گے, مادی وسائل ضروری تو ہیں مگر کافی نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات مادی وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی کامیابی مل جاتی ہے. دو جنگیں قرآن مجید نے, بہت سی جنگیں بیان کی, میں یہاں پر فقط دو جنگیں, پیغمبر کی کچھ جنگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. میں دو جنگیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اس طرح سے نہیں جیسے بیان کی جاتی ہیں, جہاں نعرے لگ جائیں وہ نہیں, جہاں کچھ سبق ملے. قرآن مجید نے دو جنگوں کو بیان کیا. قرآن کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے, اگرچہ قرآن میں کہانیاں ہیں, قرآن میں کہانیاں ہیں مگر قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا, ہدن للناس, لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے قرآن. اگرچہ کہانی ہے مگر کہانی کا مقصد ہدایت ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہانی ہم بھی اپنے بچوں کو سناتے ہیں اور کہانی قرآن بھی سناتا ہے, لیکن ہمارے کہانی سنانے کا مقصد اور ہوتا ہے, قرآن کے کہانی سنانے کا مقصد اور ہے. ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے اور قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. قرآن جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے تاکہ تمہارے لیے عبرت بن سکے, درس حاصل کر سکو اسے. اس سے دو جنگیں, ایک جنگ بدر ایک جنگ حنین, دونوں وسائل کے لحاظ سے بھی جو ایک دوسرے سے جو ہے مختلف ہیں اور نتیجے کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے. مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ 313, مقابل میں کافروں کی تعداد 1000 سے اوپر. اسلحہ کتنا ہے؟ 3 یا 4 تلوار مسلمانوں کے پاس, کل 3-4 تلواریں ہیں بس, اور مد مقابل کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر و کمان بھی ہیں. سواریاں جنگی جو عام طور سے لڑی جاتی ہیں، اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو یہی دیکھا جاتا ہے نا کس کے پاس سپاہی کتنے ہیں، کس کے پاس اسلحہ کیسا ہے، اور اسلحوں کو اور سواریوں اور جو ہے سپاہیوں کو یہاں تک پہنچانے کے لیے گاڑیاں کتنی ہیں. یہ جو ہے حمل و نقل، تین باتوں پر. کبھی کبھی جب ہندوستان پاکستان میں ٹینشن ہو جاتا ہے تو ہمارا ہندوستان میں اخبارات میں چھپتا ہے، کبھی کبھی جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، کس کے پاس فوج کتنی ہے، ان کے پاس ٹینک کتنے ہیں، ان کے پاس جہاز کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، ٹھیکہ کتنے ہیں، سارا حساب کر کے کہتے ہیں. آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہندوستان جیت جائے گا. یہاں بھی آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے، جب کبھی دو ملکوں کے درمیان میں، تو فوراً ماہرین جو ہوتے ہیں فوج کے، دفاعی ماہرین، فوراً حساب کتاب لگا کر کے پیشگوئی کون جیتے گا کون ہارے گا. تو تین چیزیں، اسلحے کے لحاظ سے مسلمانوں کے پاس تین یا چار تلواریں، ان کے ہزار ہیں، ہزار کے ہزار کے پاس. تعداد کے لحاظ سے یہ 313 ہیں، ان کے پاس ہزار سے زائد ہیں. اور حمل و نقل کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس تین یا چار گھوڑے بھی ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے، سب پیدل ہیں. ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں. اگر آپ پوچھیں کسی فوجی ماہر سے، آج کل تو یہ جو ہے وہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، یہ اطلاعات کو آپ فیڈ کریں، اسے پوچھیں کون جیتے گا کون ہارے گا، کمپیوٹر میں کیا آئے گا نتیجہ؟ یہی تو آئے گا نا، جن کی تعداد زیادہ ہے وہ جیتیں گے، جن کے اسلحے زیادہ اچھے ہیں وہ جیتیں گے، جن کے پاس سواری کا انتظام اچھا ہے وہ جیتیں گے، جن کی تعداد کم ہے وہ ہاریں گے، جن کے پاس اسلحے ناقص ہیں وہ ہاریں گے، جن کے پاس سواری نہیں وہ ہاریں گے. جواب یہی ہوگا. لیکن کمپیوٹر نے غلط کہا، یہاں پہ کمپیوٹر سے غلطی ہو گئی، کیونکہ نتیجہ الٹا نکلا. کمپیوٹر کے نتیجے کے مطابق جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے، جنہیں ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہاں ایک فیکٹر تھا جس کو آپ نے بیان نہیں کیا، وہ ہے حضور کی برکت. مولا علی، حضور اور مولا علی برکت ہے، برکت سے تو ہو جائے گا نا، جیت گئے. تو بھی قصہ اور سنا دیں جہاں کے اوپر یہ دونوں موجود ہیں، وہ ہے جنگ حنین. جنگ حنین، قرآن اس کو نقل کیا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یاد کرو حنین کا دن، وہاں کیا حال ہے، مسلمانوں کی تعداد 16,000، 12,000 جو ہیں فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان، اور 4,000 فتح مکہ کے بعد والے مسلمان. 12,000 کی فوج مقابل میں کافر کتنے ہیں؟ 4,000 مقابل میں کافر 4,000. مسلمانوں کے اسلحے کا کیا عالم ہے؟ بالکل ماڈرن اسلحے ہیں. وہ زمانہ غربت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، بہترین اسلحے ان کے پاس آ چکے ہیں، سواریاں سب کے پاس موجود ہیں. آج فائق جو ہے فوجی ماہرین سے پوچھیں کون ہارے گا کون جیتے گا، مقابل میں کافر 4,000، مسلمان 4 گنا زیادہ ہیں ان سے. دفاعی ماہرین سے پوچھیں، اسی کمپیوٹر سے پوچھیں، کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی اب کی غلطی نہ کریں گے، یقیناً مسلمان جیتیں گے کافر ہاریں گے. مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. یاد کرو حنین کا موقع ہے، تمہیں اپنی کثرت تعداد پہ غرور ہو گیا. مسلمان آیا ہے میدان میں، اس نے ایک دفعہ جب نگاہ دوڑائی ہے میدان میں، دیکھا کہ آج تو میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے. حیثیت ہی کیا ہے ان کی، ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج، اتنے سارے اسلحے، ہم سے کون جیت سکتا ہے؟ جب تھوڑے سے تھے تب ہم نے ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہمارے پاس فوج بھی زیادہ ہے، اسلحے بھی اچھے ہیں، سواریاں بھی سب کچھ ہیں. یہاں بھی کمپیوٹر مات کھا گیا، نتیجہ الٹا نکلا. جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے، مسلمان اتنی بھاری فوج ہونے کے باوجود ہار گئے. زمین تنگ ہو گئی اپنی تمام یہ جو ہے وسعتوں کے باوجود. قرآن کی لفظ ہیں، ولے تم مدبرین، تم پیٹ دکھا کے بھاگ گئے. صرف عہد میں نہیں بھاگے تھے، یہاں کے اوپر بھی ایسا قافیہ حیات تنگ ہوا ان کے اوپر کہ مسلمان میدان میں ٹک نہ سکا. 4,000 نے 16,000 کو شکست دی. کیا بات ہے بھائی، راز کیا ہے, وہاں جیت کیوں رہے ہیں, یہاں ہار کیوں رہے ہیں؟ راز وہی جو قرآن کہتا ہے, انتم العلون ان کنتم مؤمنین. بدر میں جب مسلمان آیا تھا تو اپنے اسلحوں پہ بھروسہ کر کے نہیں آیا تھا, خدا پہ بھروسہ کر کے آیا تھا. خدا پر ایمان تھا کہ بارے الہ تیرا حکم ہے, تیرے نبی کا حکم ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ فوج ہے, نہ سپاہی ہے, نہ سواریاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پالنے والے تیرا حکم تھا, ہم میدان میں آ گئے, ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا, اب تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر. اللہ پہ بھروسہ کر کے آئے تھے نا, اس پر ایمان کے ساتھ میدان میں آئے تھے, اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کر کے نہیں آئے تھے. یہاں اللہ نے انہیں فتح و ظفر سے ہمراہ کر دیا, لیکن حنین میں اپنے اذ اعجبتکم کثرتکم, غرور کس بات پہ تھا؟ اپنی طاقت پہ غرور, اپنی دولت پہ غرور, اپنے اسلحوں پہ غرور, اپنے سپاہیوں پہ غرور ہے. ٹھیک ہے, آج تمہارے دل ہماری یاد سے خالی ہو گئے ہیں, تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے تم میں ان میں؟ وہ بھی تو ہے, بندے تو ہمارے ہی ہیں نا, کافروں کافر کسی اور کے بندے تو نہیں ہیں, پیدا تو ہم ہی نے کیا ہے, ہمارے ہی ہیں. مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر غافل ہے یاد خدا سے, مومن کے دل یاد خدا سے لبریز ہیں. اور اگر تمہارے دل بھی ہمارے یاد سے خالی ہو گئے, ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اب خدا بلا وجہ تو کسی کو, خدا کے کوئی کسی سے جو ہے رشتے داری نہیں ہے, کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. آپ کیونکہ ہماری پارٹی میں آ گئے ہیں نا, بس آ جانا کافی, نام لکھ گیا آپ کا. نہیں, تمہارے دل بھی ہماری یاد سے خالی ہے, ان کے دل بھی ہماری یاد سے خالی. اب دونوں دو دو ہاتھ کر کے دیکھو کہ حنین میں کون جیتا تھا, تلوار جیتی تھی یا ایمان جیتا تھا, فوج جیتی تھی یا ایمان جیتا تھا. ولیتم مدبرین. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حنین کا دو رخ ہے, جب اپنے قوت بازو پہ ناز کرنے والے چلے گئے, تھوڑے سے مومنین رہ گئے, مٹھی بھر جب مومنین ہے کثرت چلی گئی, قوت بازو پر اسلحوں پہ ناز کرنے والے جب چلے گئے, تھوڑے سے مومنین باقی رہ گئے, تو پھر پاسا پلٹا. جب میدان میں مومنین ہی نہیں, وہ امیر المومنین باقی رہ گیا, جس نے کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں کیا ہے. جب خیبر میں دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا, سب اس کی تعریف کر رہے ہیں, وہ اپنے خدا کی ثنا کر رہا ہے. ما قلعت خیبر الا بقوت ربانیہ, میں نے خیبر کو اپنے قوت بازو سے نہیں اکھاڑا ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جب وہ رہ گیا میدان میں تو پاسا پلٹا, انزل اللہ السکینہ علیہ وعلی المومنین. اب اللہ نے اپنی نصرت نازل کی پیغمبر پر اور مومنوں پر. کس پر؟ جن کے دل ایمان سے لبریز تھے. ہاری ہوئی جنگ مسلمان دوبارہ جیت گیا. دوبارہ جب جیتا اکثریت کے ذریعے, اسلحوں کے ذریعے نہیں, وہ چلے گئے, وہ چلے گئے. یہ کہانی قرآن نے کس لیے بیان کی ہے؟ بیان کہ تمہیں بھی دنیا میں بہرحال اقدامات تو کرنے. اکثر ہم لوگ گھر بیٹھ جاتے, ارے ہمارا ان کا مقابلہ کہاں. آج کل دہ فجر چل رہا ہے, یعنی ایران کی انقلاب کامیابی کا اشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. امام خمینی کی آمد, آج ہی کے دن تو آئے تھے امام خمینی ایران میں, آج ہی ان کے آنے کی آمد ہے. جس وقت ایران میں انقلاب چل رہا تھا, وہاں سے گولیاں چل رہی تھی, یہاں سے پھول چل رہا تھا, پھول فوجیوں کی بندوق میں جا کر کے بچے, یہ جو ہے کھڑے ہوئے بندوق لیے ہوئے بچے, آ کر کے پھول لگا دیتے. ماؤں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ہاتھ میں پھول, ہو جا کر کے پھول لگا دیتے تھے. اس کے بعد وہ جواب میں گولی مارتے تھے, پھر یہ نعرہ لگاتے تھے, ماں بے تو گل می رہیم تو بے ماں گلولے. گلولے کہتے ہیں گولی کو, اور گل کہتے ہیں پھول کو. ہم تمہیں پھول دیتے ہیں, تم جواب میں ہمیں گولی دیتے ہو. برادر ارتشی چلا برادر کشی, اے میرے فوجی بھائیوں پہ کیوں؟ تو لوگ کہتے تھے کہ انقلابی یہ جو ہے مٹھیاں بند کر کے مرگ بادشاہ کے نعرے لگاتے تھے اور جواب میں گولی چلتی تھی. لوگ کہتے تھے گولی اور مٹھی کا کیا مقابلہ ہے, آخر کو کٹوانے کے لیے میدان میں لائے ہیں. جب کبھی آپ کے پاس طاقت ہو آ جائے گی, شاہ کی فوج کے برابر فوج آپ کے پاس ہو جائے گی, تب میدان میں آئیے گا, اور وہ کبھی نہ ہوتی. نہتھے لوگ میدان میں آ گئے, کس چیز پر آ گئے؟ اتفاقاً جو نعرہ بدر میں تھا, یہ جو ہے مسلمانوں کا اہدل حسنین, یہی نعرہ امام خمینی نے دیا تھا, اہدل حسنین. دو نیکیوں میں سے ایک نے کیا, یا ہم اس کافر حکومت کو, کافر نظام, کافر سے مراد یہ وہ نہیں جو لا الہ الا اللہ نہ, کافر وہ جو اللہ کے قوانین اور اللہ کے احکام کا احترام نہ کرے. ہم یا اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے اور نظام الہی قائم کر دیں گے, یا اپنی جان کا نذرانہ قربان کر کے اپنی ذمہ داریوں سے زبکدوش ہو جائیں گے. دونوں کامیابی ہے نا, ہم نے ڈیوٹی انجام دے دی. ہم کوئی کارخانے کے مالک تھوڑی ہیں کہ مال بکا کہ نہیں بکا, ہم تو کارخانے کے مزدور ہیں. کارخانے کو فائدہ ہو نقصان ہو یہ ہماری ذمہ داری نہیں, یہ ہمارا درد سر نہیں, تو مالک کا درد سر ہے. ہم نے اگر ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی تو ہماری تو سیلری ملے گی. اس کارخانے اسلام کے ہم مالک نہیں, ہم تو مزدور ہیں. جیسا مالک نے چاہا ہے اگر میں نے ویسا کر دیا تو ہماری تو سیلری جنت پکی ہے. اب وہ جانے, اپنے دین کو بچانا ہے تو کامیابی دے گا, نہیں بچانا ہے تو مت دے کامیابی, ہم سے کیا مطلب, ہم تو ایک مزدور ہیں. تو پیغمبر نے ہر عمل سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں شمع ایمان روشن کی, ان کے ایمان کو مضبوط بنایا. ایمان ہی کی طاقت کے سہارے تھا کہ اتنے 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 بڑے بڑے مارکے پیغمبر نے سر کر لیے. اگرچہ پیغمبر کے بعد اس چیز سے غفلت برتی گئی, ایمان کی طاقت سے غفلت برتی, اور سارا زوال اسی لیے آیا. علاقے تو جو ہے فتح کر لیے گئے, حکومت بہت وسیع ہو گئی, مال خوب آ گیا, ساری چیزیں آ گئیں, ایمان رخصت ہو گیا. تو ایک چیز پیغمبر کی زندگی میں ہے وہ ایمان. دوسری چیز پیغمبر کی زندگی میں بڑی اہم ہے جو بالکل مغربی تہذیب کے خلاف ہے, مغربی کلچر کے خلاف. مغربی کلچر یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا زیادہ یہ جو ہے خرچ کریں, صرف کریں, اتنا ہی آپ اچھے آدمی اور یہ جو ہے بڑے آدمی ہے. جتنا کنزیوم کریں گے آپ, جتنا سرو کریں گے آپ, اتنی ہی اچھی چیز ہے. اسلام میں اس کا الٹا ہے بالکل معاملہ. پیغمبر اسلام کی ایک اہم, جب پیغمبر اسلام کی سیرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے, پیغمبر کی سیرت بیان کرتے, کانا رسول اللہ خفیف المعونہ. پیغمبر کی عظمت یہ ہے, پیغمبر کی اہم سیرت یہ ہے کہ پیغمبر کم خرچ تھے, گھر کا خرچہ ان کے بہت کم تھا. یعنی کم خرچہ ہونا یہ کوئی جو ہے فضیلت ہے؟ ہم تو فضیلت سنیں جس کے گھر میں جتنا اچھا کارپیٹ بچھا ہو اتنی بڑا آدمی ہے, جتنی اچھی کرسیاں ہوں, جتنا اچھا کپڑا ہو وغیرہ وغیرہ, جتنی چیزیں ہیں, ایک ہی گھر میں بہترین ایرانی قالین بچھا ہوا, دوسرے گھر میں معمولی سے جو ہے وہ دری بچھی, کس کی قیمت زیادہ ہے؟ قالین کی تو ہے ہی ہے, اس آدمی کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے نا جس کے گھر میں قالین ہے. لیکن پیغمبر کا مسئلہ الٹا ہے, فضیلت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے, فضیلت کم خرچ کرنا ہے. لیکن دو باتیں ہیں, دونوں میں ایک طور سے جو ہے فرق نہیں ہو پاتا. مال کا حاصل کرنا اور ہے. اسلام نے مال حاصل کرنے کے لیے مقدار نہیں معین کی, کم مال حاصل کرو, نہیں, اس کی دعوت نہیں دی ہے, کاہلی کی دعوت نہیں ہے. کیا کریں گے بھائی, دو گھنٹہ کام کرنے سے ہمارا گھر کا روٹی چٹنی تو ہو جاتی ہے بس, بقیہ ہم آٹھ گھنٹہ کیوں جاب کریں؟ جاب آٹھ ہی گھنٹہ کیجئے, دو گھنٹہ کیجئے, دس گھنٹہ جاب کیجئے. اسلام نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مقدار نہیں معین کی, نہیں کہا کم پیسہ حاصل کرو, حاصل کہاں؟ البتہ حلال طریقے سے حاصل کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو، اس طرح سے پیسہ حاصل نہ کرو کہ عبادت نہ کر سکو، تمہاری عبادت سے نہ ٹکرانے پائے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ حاصل کتنا کریں. حاصل کرنے پر پابندی نہیں لگائی اسلام نے، خرچ کرنے پر پابندی ہے. اتنا ہی خرچ کریں جتنی ضرورت ہے آپ کو، اتنا ہی کھانا کھائیں جتنی کیلوریز آپ کے بدن کو ضروری ہے، جتنا یہ جو ہے وٹامن ہو سکتا ہے. اب صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھانا نہ شروع کریں، یا کھانے کے بعد کچھ اور چیز کھانا کھا کے اس کو جو ہے ہضم کریں، جیسے کبھی کبھی ہمارے برادر ابو طالب کراتے ہیں. اتنا ہی کھائیں جتنا بدن کے لیے ضروری ہے، اتنی کیلوریز ضرور لیں آپ، اتنے ہی یہ جو ہے وٹامن آپ لیں. کپڑا وہ جس سے آپ کا بدن ڈھک جائے، کپڑا وہ جس سے سردی گرمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. وہ ضروری تو نہیں ہے کہ اپنی شان دکھا سکیں. ایک شرٹ لے رہے ہیں اس کی قیمت $10 ہے، ویسی ہی سیم وہی اس کی قیمت 100 ہے. 100 کیوں؟ تھوڑا سا چیتھڑا لگا ہے اس کے اندر، اتنا سا چیتھڑا یہاں لگا رہتا ہے نا، فلاں کمپنی کا یہ ہے. سیدھی قیمت تو بڑھتی ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کے اسٹیٹس کا پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں. اسلام میں مال حاصل کرنے کی حد نہیں ہے، حاصل کرو صرف اپنے لیے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جب خرچ ہی نہیں کرنا ہے تو حاصل کا ہے کے لیے، جب کھانا ہی نہیں ہے، جب ہمیں $50 ہی خرچ کرنا ہے تو 50 ہی کما لیں گے. اپنے لیے صرف اگر کمانا ہوتا تو بات صحیح تھی، کمانا ہے اپنے لیے بھی کمانا ہے، اپنے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، کنبے کے لیے، سب کے لیے کمانا ہے. حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خرچ کر دیں. کانا رسول اللہ خفیف المعونہ، کم خرچ تھے نہ کہ پیغمبر. اپنے گھر میں بھی پیغمبر سادہ زندگی رکھتے تھے. پیغمبر کی بعض ازواج کو زندگی پسند نہیں تھی، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. گھر کو بھی تو سمجھ دیکھنا پڑتا ہے نا، بغاوت ہونے لگی پیغمبر کے گھر میں، پیغمبر کے گھر میں ازواج بگڑ گئیں کہ یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے جب مکے اکے میں تھا یا ایک ابتدائی زندگی تھی، اب تو ماشاءاللہ کافی مال غنیمت آ رہا ہے یہاں سے بھی، یہ بھی وہ بھی. اب تو آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، لوگ گفٹ دیے سوغات، اب تو ہر طرف سے مال چال آ رہا ہے، تو تھوڑا سا ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے اس میں سے. اب یہ زندگی نہیں چلے گی، روٹی کھلا دیا، خورما کھلا دیا، ہو گیا. تھوڑا سا کچھ زیورات بھی چاہیے، کچھ یہ بھی چاہیے، کچھ وہ بھی چاہیے. پیغمبر نے کہا دیکھو، بیٹھے گفتگو کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا پیغمبر نے بیویوں سے، بڑے اس سے بیٹھے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو زندگی یہی ہے، اور اگر آپ نہیں رہ سکتی ہیں تو ہم آپ کو عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، چلی جائیے آپ جا کر کے اپنا دنیا میں. ہمارے پاس اگر رہیں گی تو اتنا ہی ہے. کہ پیغمبر کے گھر میں قصہ چل رہا ہے کہ پیغمبر کی ازواج میں سے ایک کے والد جو بعد میں جو ہے خلیفہ بھی بنے، ان کو اطلاع ملی، وہ آئے پیغمبر سے گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے آئے. یہ سب کیا ہے؟ آئے گفتگو کے لیے، دروازے پہ آئے، اجازت نہیں ملی اندر آنے کی، واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر اجازت نہیں ملی، پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ آئے تو اجازت مل گئی. جب گھر کے اندر آئے ہیں تو پیغمبر آرام کر رہے تھے، آئے خود ہی راقل ہیں، آئے جب گھر کے اندر دیکھا کہ رسول خدا کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب اٹھے ہیں تو اتنی ایسی تھی کہ اس کا نشان آپ کے بدن پہ پڑ گیا. یہ تو بھول گئے کہ بیٹی کی طرف سے بات کرتے، دفاع کرتے، اب رسول خدا سے کہنے لگے، آپ نے کیا اپنا حال بنا رکھا ہے؟ آپ جیسی عظیم ہستی، کبھی کبھی قائدین کے جو چمچے ہوتے ہیں نا، یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، بڑی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ جیسی عظیم ہستی دیکھیے، قیصر و کسرا کیسے رہتے ہیں، قیصر و کسرا تو اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ جو اللہ کے آخری نبی ہیں، اتنے عظیم ہیں، جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، آپ کا یہ عالم کی چٹائی. پیغمبر نے کہا ہوش میں تو ہو، کہے کیا کہہ رہے ہو؟ تم اسے نعمت سمجھتے ہو؟ تم اسے فخر سمجھتے ہو؟ نہ گدوں پہ لیٹنا نعمت ہے، یہ جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو نا سارا مال آئندہ چل کے مسلمانوں کے پاس آ جائے گا, لیکن یہ مال قابل فخر نہیں ہے. قابل فخر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی بندگی قابل فخر ہے, قابل فخر ہے. تو پیغمبر اپنی زندگی میں شدت کے ساتھ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ یہ جو ہے لگژریت جسے آج کہتے ہیں ہمارے یہاں, جس کو آج قابل فخر مانا جاتا ہے, جس کا گھر چھوٹا ہے وہ بڑے گھر والے کے مقابلے میں تھوڑا سا شرمندہ شرمندہ سا رہتا ہے, جس کا بڑا گھر رہتا ہے وہ سینہ تان کے آتا ہے. اچھا اتفاقا وہ بڑے گھر والے بڑی گاڑی والے ہمارے بد میں آ جاتے ہیں, ان کا احترام بھی ہم زیادہ کرتے ہیں, ملتا ولتا کچھ نہیں ہے ان سے, وہ کچھ دینے والے نہیں ہیں ہمیں, لیکن تو کوئی آ جائے. نجم افندی حیدرآباد کے ایک شاعر ہیں, انقلابی شاعر تھے, اچھے اچھے اشعار ان کے ہیں, نوحے میں بہت اچھے اچھے کہے ہیں انہوں نے, مرثیہ ان کا کافی انقلابی مرثیہ ہے. ایک شعر ہے جو ہم ہی لوگوں کے خلاف ہے, البتہ زد میں آ گئے ہیں تو کیا, بہرحال بیان تو کرنا ہی پڑے گا. اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے سماج میں بہرحال اماما ابا قبا کو بہت ہی احترام دیا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آ جائے اگر بد میں ایک صاحب ثروت, ایک صاحب ثروت تعظیم کو اٹھتا ہے اماما بھی قبا بھی, جو معاشرے کے کریم ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں اس کے احترام بھی. اوروں کی تو بات ہی پھر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں آ جائے اگر صورت تعظیم کا کیا ذکر ہے پہلو بھی نہ بدلے, تعظیم کا کیا ذکر ہے پہلو بھی نہ بدلے, آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی. یہ حقیقت ہے, آج ہمارے سماج میں معیار یہ بن چکا ہے کہ غریب آ جائے بےچارہ بس سیدھا کپڑا پہن جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جائے فنا صاحب فنا سیٹ صاحب مشہور ہے, ارے وہاں کہاں بیٹھی, ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. ممبر سے بھی بعض لوگ کہہ دیں گے ہاں سیٹ صاحب یہ نقطہ آپ کی نظر ہے, یہ نقطہ آپ کی نظر ہے, خصوصی طور سے توجہ آپ سے چاہتا ہوں, چاہے وہ علم میں سارے مجمع سے کم طریقہ ہو, چاہے آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا ہو, خصوصی توجہ آپ کی بھی ہے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, فرماتے ہیں من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینه, جو کسی دولت مند کی کسی مالدار کی عزت کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے. ایک دفعہ ممکن ہے ایک انسان دولت مند بھی ہے اور عالم بھی ہے, دولت مند بھی ہے متقی و پرہیزگار بھی ہے, دولت مند بھی ہے خدمت گزار خلق بھی, ہوتے ہیں ایسے. جناب خدیجہ بھی دولت مند تھی نا, ولید بھی دولت مند تھا, جناب خدیجہ بھی دولت مند تھا, دونوں دولت مند. لیکن اگر کوئی خدیجہ جیسا دولت مند ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس کی عبادت کی بنا پر, اس کے علم کی بنا پر, اس کے تقوی کی بنا پر, خدمت خلق کی بنا پر اس کی عزت کرتے ہیں, وہ منع نہیں ہے. من تواضع لغنی یا من تواضع غنی لغنا, اگر کوئی کسی مالدار کی عزت کرتا ہے تواضع کرتا ہے جھک کے اس سے ملتا ہے اس کے مال کی بنا پر, فقد ذهب ثلث دینه, اس شخص کا دو تہائی دین رخصت ہو گیا, دو تہائی دین رخصت ہو گیا. پیغمبر کی بس میں ایک صاحب آ گئے, ایک سیٹ صاحب, ایک سیٹ صاحب آ گئے, بالکل کلفدار کپڑے پہنے ہوئے, ذرا آئے آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے پیغمبر کے آگے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے کوئی دولت قابل جو ہے نفرت تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے کوئی بات نہیں ہے, حلال طریقے سے اپنے آپ واجبات بھی پورے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے. بیٹھ گئے, وہ آگے بیٹھے تھے, اتنے میں ایک صاحب اور آگے, بےچارے غریب پھٹے پرانے کپڑے سیدھا کپڑے پہنے ہوئے, ابھی آ کے انہیں کے پاس بیٹھ گئے, بغل میں انہیں کے بغل میں بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تو کھسکنے لگے, وہ اپنے کپڑے کو سمیٹنے لگے, پیغمبر نے دیکھ لیا, کیا بات ہے بھائی کیا ڈر گئے, اس کی غربت تمہیں لگ جائے گی یا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی یا تمہارے کپڑے یہ جو ہے گندے ہو جائیں گے, پریس کرا کے ابھی لائے ہو کہیں یہ جو ہے شکن دے, کہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ نہیں ہے. کہ پھر کیوں تم نے ایسا کیا, پہلو کیوں بچایا اس غریب سے تم نے, یہ ناگواری کا اظہار کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس کیا کروں, میرا نفس جو شیطان ہے نا یہ ہمیشہ ہمارے سامنے برے کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اچھے کو جو ہے برا بنا کے پیش کرتا ہے. قرآن میں ہے نا، شیطان نے خدا یہ تو کہا تھا، لَأُذَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم کیا کریں گے، ہر بری چیز کو ان کی نگاہ میں اچھا بنا کے پیش کر دیں گے. اس کے بعد لَأُغْوِيَنَّهُمْ، گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، ہر بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کر دیں گے. یا رسول اللہ، یہ شیطان نفس ہمارا جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں اچھی چیز کو جو ہے برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. یا رسول اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس خطا کے پاداش کے طور پر، یہ جو ہے سزا کے طور پر میں حاضر ہوں، اپنی دولت انہیں دے دوں جن کے ساتھ میں نے برتاؤ کیا ہے. پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تم لوگے اس غریب سے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. ارے آدھی دولت دے رہا ہے تمہیں، نہیں لوگے؟ کہ نہیں. کہ کیوں نہیں لوگے؟ کہ یا رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی انہی کی طرح تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، میں بھی کہیں ان کی طرح سے تکبر کا شکار ہو جاؤں. تو عرض کیا کہ اسلام میں دولت کمانے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے. آپ آج اگر یہ 5,000 مہینہ کماتے ہیں، انشاءاللہ 10,000 کمائیے، 20,000 کمائیے، 50,000 کمائیے، 1,00,000 کمائیے. کمانا اور ہے، اور یہ جو ہے لگژری زندگی بسر کرنا اور ہے. خصوصاً اس وقت میں جبکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے انسان، حتیٰ دوسرے انسان قید نہیں ہے. من بات شبان البجاره جائے فلیس بمسلم، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی رات میں پیٹ بھر کر کے اس حالت میں کھانا کھا کر کے سو رہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. خصوصاً اس عالم میں، ان حالات میں اگر ایسا ہو. کل رات میں یہ جو ہے مولانا نے واقعہ بیان کیا تھا نا، پیغمبر کے پردہ لٹکا ہوا، پیغمبر نے ہٹا دو اسے، ہٹا دو اسے. تو ہمارے یہاں معیار فضیلت یہ نہیں ہے کہ بڑے گھر ہو. بڑے گھر ہونا جرم نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں تفسیر الفقہ کی مجلس میں، بڑا گھر ہونا جرم نہیں ہے، مگر یہ معیار فضیلت نہیں ہے. اگر جھوپڑے میں کوئی رہتا ہے تو وہ ذلیل ہے، اور اگر محل میں کوئی رہتا ہے وہ عزیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. خود پیغمبر اسلام کانا رسول اللہ خفیف المعونہ، پیغمبر جو تھے وہ کم خرچ تھے. تیسری صفت کو میں جلدی سے بیان کر کے آگے نکل جاؤں، میں جس کو ختم کروں، پیغمبر کی ایک اور شادی کے، پیغمبر غور و فکر بہت کرتے تھے، فکر بہت، تدبر بہت کرتے، تفکر بہت کرتے تھے. کان رسول اللہ دائم الفکر، سیرت رسول یہ تھی کہ ہمیشہ وہ سوچتے رہتے تھے، فکر کر. فکر کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے. حدیث ہے کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک گھنٹہ، ایک ساعت غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جناب ابو ذر کے بارے میں ہے، کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر، ابو ذر کی اکثر عبادت یہ تھی کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. انسان جب تفکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ غلطی کا امکان گھٹ جاتا ہے. بلا سوچے سمجھے آپ اقدام کر دیں گے تو خطا کا امکان زیادہ ہوتا ہے. غور و فکر کر کے کریں گے تو خطا کا امکان تو پھر بھی باقی رہتا ہے، بشر معصوم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ خطا کا امکان کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پشیمانی بھی نہیں ہوتی ہے. جو انسان سوچ سمجھ کر کے کام کرتا ہے اس کو پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. جوش میں آ کر کے کام کر گئے، بعد میں پشیمانی کیوں کر دیا. تو پیغمبر کے بارے میں کانا رسول اللہ، کانا رسول اللہ دائم الفکر، ہمیشہ سوچ، بولتے کم تھے سوچتے زیادہ تھے. لا یتکلم فی غیر الحاجہ، جہاں ضرورت نہیں ہے بولنے کی وہاں چپ رہتے تھے، ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور بولتے تھے. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا ہے، یا تو یہ جو ہے بلا ضرورت بولیں گے اور چپ ہوں گے، تو ایسا چپ ہوں گے، ایسا چپ ہوں گے کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے اور پھر بھی ان کے کان پہ جو نہیں رہیں گے. خواجہ ربی مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، مگر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے یہ جو ہے مقدس مآب، مقدس اور مقدس مآب میں فرق ہے نا. مقدس مآب، مقدس مآب وہ بہن کو دنیا کی باتوں سے ہمیں کچھ نہیں ہے، تو اللہ 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 کرنا ہے. جنگ جب مولا کے زمانے خلافت میں جو ہے وہ جنگ کا موقع آیا تو آ کے مولا سے کہتے ہیں کہ علی میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تلوار سے. مسلمان کی مسلمان سے جنگ, ایک طرف داماد رسول ایک طرف زوجہ رسول, بھائی میں سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک طرف جو ہے مامو جان ہے ایک طرف فلاں ہے, خال المومنین ہے, کدھر جائیں کیا کریں؟ آپ ہمیں کہیں ایسی جگہ بھیجیے وہ جو ہے بارڈر پہ بھیجیے جہاں مقابل میں صرف خالص کافر ہوں, ایسی کوئی تلوار دے دیجیے جو فقط کافروں کا گلا کاٹے. ٹھیک ہے جاؤ لڑنا چاہتے چلے جاؤ. یہ خواجہ روی صاحب جن کی مزار, جن کا مزار یہ جو ہے مشہد میں ہے, بڑے عجیب کر, بڑے مقدس بڑے زاہد بڑے عبادت گزار, چلے گئے اپنے عبادتوں میں مصروف, یہاں تک کہ واقع کربلا پیش آ گیا. جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی ہے انہوں نے تو ایک جملہ زبان سے کہا, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اپنے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا. اس کے بعد کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, دنیا کی بات میں نے کیوں کر دی, میں نے اپنی زبان سے دنیا کا تذکرہ کیوں کر دیا, مجھے تو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے, یہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. لگے استغفار کرنے, یہ بھی خاموشی ہے. رسول خدا خاموش رہتے تھے, دائم الصمت لا يتکلم فی غیر الحاجہ, جہاں ضرورت نہیں, لیکن جہاں ضرورت ہے پھر وہاں پیغمبر خاموش نہیں رہتے تھے, وہاں پیغمبر پھر چپ نہیں رہتے تھے, وہاں پیغمبر کی زبان چلتی تھی, بولتے تھے پیغمبر. پیغمبر ایمان پر بنیاد رکھی, خفیف المعونہ کم خرچ ہے. ایک قصہ ہے پھر بیان نہ کروں, تھوڑا سا لچے وقت ہو گیا ہے, لیکن آج تو ہماری آخری مجلس ہے, ایسے پھر سال بھر کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, دو چار منٹ کا ایکسٹرا بھی ہو گیا تو امید ہے کہ آپ معاف کریں گے. پیغمبر کو سیدھا کپڑا پہنے ہیں, پیغمبر لگا کپڑا پہنے ہوئے, ایک شخص آتا ہے عقیدت مند آتا ہے, یا رسول اللہ اب بیت المال سے پیسہ پیغمبر نہیں لینا چاہ رہے, 12 درہم لا کے دیتا ہے کہ یا رسول اللہ اب اپنے لیے کپڑا خرید لیجئے, اب اپنے لیے کپڑا خرید لیجئے. پیغمبر نے یہ 12 درہم مولا کائنات کو دیا کہ جاؤ میرے لیے کپڑا خرید لو. مولا گئے 12 درہم کا خرید لائے, رسول اللہ نے دیکھا کہا بھائی یہ تو بہت اچھا کپڑا ہے, 12 درہم سستا والا لاؤ. دکاندار واپس لے گا, پتا نہیں ہے رسول اللہ واپس, اگر واپس لے لے تو واپس کر دو, کوئی سستا کپڑا. گئے مولا دکاندار سے, کہا دکاندار بھائی اتنا مہنگا کپڑا نہیں, تھوڑا سستا چاہیے. دکاندار نے کوئی بات نہیں کپڑا واپس لے لیا اور 12 درہم دے دیا. آ حضرت 12 درہم لے کر کے حضرت کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ یہ آپ کا پیسہ. پیغمبر نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں کپڑا خریدنے کے لیے. دونوں ساتھ نکلے, راستے میں جا رہے تھے دیکھا ایک قمیض بیٹھی راستے میں رو رہی ہے, رک گئے ٹھہر گئے. اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا نا, کسی کے آنسو برداشت نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ میں فلاں کی قمیض ہوں, مجھے 4 درہم انہوں نے دیے تھے, پیسے گر گئے ہیں, اب کیا کریں, جائیں گے تو گھر تو پٹائی ہوگی, 4 درہم تجھے دیا. آگے بڑھے گئے, 4 درہم کا ایک کپڑا خریدا, ایک پیراہن خرید لیا اور اسے لے کے چلے. راستے میں دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے کپڑا پہنائے, مجھے ننگے کو کپڑا پہنائے, اللہ اسے جنت کا لباس عطا کرے گا. اللہ اسے, پیغمبر نے وہ کپڑا ان کو جمع دیا. پھر اس کے بعد گئے, جو 4 درہم رہ گئے تھے اس سے کپڑا پھر خرید کے خود پہن لیا. چلے پھر دیکھا راستے میں بھائی قریب بیٹھی رو رہی ہے, قریب بیٹھی رو رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ دیر ہو گئی ہے نا, گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے, واپس جائیں گے تو پٹائی ہوگی ہماری, تم کہاں رہ گئی تھی ابھی تک؟ یا رسول اللہ اچھا چلو تمہارے ساتھ چلتے ہیں. اب رسول اللہ بیکار تو نہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کہتے رہے ہاں ٹھیک ہے فلاں صاحب کی مشکل ہو, کیا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے. رسول اللہ کیا بیکار بیٹھے رہتے تھے؟ چلو تمہاری مشکل کو حل کریں. پیغمبر اپنی زندگی میں کسی کی مشکل نہیں دیکھ سکتے تھے, اور اسلام نے بھی اسی چیز کی دعوت دی ہے. چنانچہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, ایک شخص آیا امام حسن کے پاس, کہتا ہے مولا میرے فلاں جگہ مشکل ہے, اگر آپ چلتے تو میرا کام حل ہو جاتا. آپ کے جانے سے ہوتا ہے نا, ہر سماج میں آپ بھی ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ کی پہنچ بہت ہے, اگر آپ ایک فون کر دیں وہاں چلے جائیں. اس زمانے میں فون تو تھا نہیں, تو جانا ہی پڑتا تھا. آپ اگر ایک کال کر دیں, ایک فون کر دیں, خط لکھ دیں, تو فلاں مومن کی مشکل حل ہو جائے گی. مولا اگر آپ فلاں جگہ چلیں ہمارے ساتھ تو ہماری فلاں مشکل حل ہو سکتی ہے. امام نے کہا چلو, اتنی جلدی؟ ارے کچھ تو بھائی ابھی تھوڑا سا کام ہے, ابھی یہ ہے, دعائیں ہیں, تلاوت ہے. اس کے بعد امام بیکار تو نہیں بیٹھے رہتے تھے, سب کام چھوڑ دیا, چلو گھر سے باہر نکلے, مسجد کے پاس آئے, دیکھا کہ امام حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی تم اتنے دور کیا کرنے آئے تھے, چلے گئے ہوتے مسجد میں میرے بھائی کے پاس, وہ تمہارا کام کر دیتے. کہا مولا میں آیا جو تھا مسجد میں, دیکھا کہ یہ ہیں, پھر دیکھا کہ امام حسین اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اعتکاف کہاں چھوڑیں گے, اعتکاف چھوڑ کے چلے جائیں گے, عبادت کر رہے ہیں نا, کوئی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دعا پڑھ. میں آپ کے پاس آ گیا. امام نے فرمایا تم نے غلط سوچا, اگر تم میرے بھائی کے پاس چلے گئے ہوتے تو میرے بھائی اعتکاف چھوڑ کے تمہارے ساتھ چلتے. پھر امام فرماتے قضاء حاجۃ المؤمن افضل من اعتکاف السنہ, کسی مومن کی مشکل کو حل کر دینے کا ثواب ایک سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے. ایک سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا اس سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں, میں تمہارے ساتھ چل کے تمہارے مالک سے بات کروں گا. کنیز کے لیے اتنا ترحم. گئے وہاں پہنچے, جا کے دکل باب کیا, سلام کیا, سلام علی اہل الدار, سلام کا جواب نہیں ملا. پھر پیغمبر نے کہا سلام علی اہل الدار, گھر والوں پہ سلام, پھر جواب نہیں آیا. جب تیسری دفعہ پیغمبر نے کہا سلام علی اہل الدار, تو وہاں جواب وعلیکم, وعلیکم السلام یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا یہ دو دفعہ جواب کیوں نہیں دیا, یہ تیسری مرتبہ؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا, ہم چاہتے تھے کہ آپ بار بار ہماری سلامتی کی دعا کریں. اگر پہلی دفعہ کہہ دیتے علیکم السلام تو پھر تو رک جاتا نا معاملہ. ہم یہ چاہتے تھے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا, کہ تمہاری کنیز سے کہاں آئی, کہاں کہاں رہ گئی تھی تو. ان کا ایسا ایسا واقعہ تھا, تم اسے معاف کر دو. کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو معاف ہی نہیں کریں گے, اس کو آزاد کر دیں گے. پیغمبر نے فرمایا کتنا بابرکت تھا یہ 12 درہم, دو کو اس نے لباس عطا کر دیا اور ایک کو آزادی عطا کر دی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پیغمبر کبھی اپنے حق کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے, ہاں دوسرے کے حق کو معاف بھی نہیں کرتے تھے. دوسروں کے حق کے لیے پیغمبر بہت سخت تھے, اپنا حق سب معاف کر دیتے تھے. چنانچہ ہے امام فرماتے ہیں کہ لم یقم بغضبہ شیء حتی ینتصر لہ. پیغمبر اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے, دوسروں کے حق کے لیے یقیناً غصہ کرتے تھے, اور جب پیغمبر کو غصہ آ جاتا تھا جب تک اس کا حق لے نہیں لیتے تھے, خاموش نہیں بیٹھتے تھے, تب تک اسے دوسروں کے حق کا بہت خیال تھا. چنانچہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہیں, حق الناس کا کتنا خیال تھا پیغمبر کو. پیغمبر بیمار ہیں, بخار میں, تب بخار ہے, شدت کا بخار ہے. پیغمبر مسجد میں آتے ہیں, آنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں, خطبے میں کہتا ہے کہ کسی کا حق میری گردن پر کوئی ہے تو مجھ سے لے لے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میرا حق آپ کی گردن پہ ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ فلاں جگہ جا رہے تھے, فلاں اٹھنی پہ سوار تھے, آپ اٹھنی کو تادیانہ لگانا چاہتے تھے, وہ تادیانہ مجھے لگ گیا, میں اس کا قصاص چاہتا ہوں, میں اس کا قصاص چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ میرے گھر سے وہ تادیانہ لے کر کے آؤ. اس کو حق ہے, حق ہے کہ اپنا قصاص مجھ سے لے لے. جب تادیانہ لینے کے لیے پہنچا ہے شخص, جناب فاطمہ گھر میں ہیں, کہ تادیانے کی کیا ضرورت ہے, میرا بابا تو بیمار ہے. وہ واقعہ بیان کرتا ہے, کہا حضرت نے اعلان کیا جس کا حق میری گردن, ایک شخص نے کہا کہ تادیانہ مجھے لگا تھا, تادیانہ منگایا ہے تاکہ وہ شخص پیغمبر کو تادیانہ لگائے. جناب فاطمہ بے چین ہو گئی, کہ جاؤ اس شخص سے کہو کہ میرے حسن حسین کو تادیانہ لگا دے, میرے بیمار بابا کو تادیانہ لگا دے. تازیانہ آ گیا، نے ہاتھ میں دیکھا یا رسول اللہ جس وقت میرے بدن پہ تازیانہ لگا تھا میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا. جیسے ہی رسول خدا نے سنا کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنے بدن سے کرتا اتارے دیتا ہوں، جیسے ہی رسول خدا نے دامن کو اٹھایا ہے وہ آگے بڑھ کر کے مہر نبوت کو چومنے لگا، یا رسول اللہ میری کیا مجال. اتنا پیغمبر کو حقوق و ناس کا خیال رہتا تھا، وہ پیغمبر آج کی شب ہم سے جو ہے پچھڑ رہا ہے. پیغمبر کو بار بار غش آتا ہے کہ جب کبھی آنکھیں کھولتی ہے کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی علی کو دیکھتے ہیں، کبھی حسنین کو بلا کر کے اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں. پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بعد اس فاطمہ پر کیا کچھ نہ ہو، یہ جو ہے مصیبت نازل ہوگی. کبھی علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کا شکافتہ جو ہے فرق نظر آتا ہے، حسن کو دیکھتے ہیں جو زہر جفا یاد آتا ہے، حسین کو دیکھتے ہیں شمر کا خنجر اور حسین کا گلا یاد آ جاتا ہے. عزیزو جناب فاطمہ کے فاطمہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں، بابا کے اوپر آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں. ایک دفعہ جناب پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب بلاتے ہیں، کان میں کچھ کہا فاطمہ رونے لگی، اس کے بعد کچھ کہا تو فاطمہ کے لبوں پر یہ جو ہے مسکراہٹ آ گئی. لوگوں نے پوچھا فاطمہ پہلے روئی کیوں اس کے بعد ہنسی کیوں؟ کب میں روئی اس وقت یہ میرے بابا نے کہا فاطمہ تمہارا بابا تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا. کہا پھر ہنسی کیوں تھی؟ کہا میرے بابا نے یہ بھی بتایا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے وہاں آ کر کے ملاقات کرو گی. اجرکم اللہ، پیغمبر کو غش آیا ہوا. ایک دفعہ ایک شخص دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، فاطمہ نے کہا کون ہے؟ جواب ملتا ہے پردیسی ہے جو رسول سے ملنا چاہتا ہے. بی بی کہتی ہے پلٹ جا میرا بابا بیمار ہے اس وقت کسی سے مل نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوتا ہے، پھر فاطمہ نے پوچھا آخر کون ہے؟ کہا ایک پردیسی ہے جو رسول سے ملنا چاہتا ہے. اندر آنے کی دوسری مرتبہ جب آواز آئی تو پیغمبر نے آنکھیں کھول دی، بیٹا فاطمہ تم نے نہیں پہچانا، ارے یہ وہ ہے جو کسی گھر میں اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے. یہ تیرے بابا کی عظمت ہے کہ پہلی مرتبہ ملک الموت اجازت لے کر کے اندر آ رہے ہیں. اے عزیزو کیا عظیم یہ دروازہ ہے، ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا. ہائے کیسے بیان کروں کہ یہی وہ دروازہ تھا جہاں آگ اور لکڑی لے کر کے اکٹھا ہو گئے، ارے تیرے فاطمہ کو جلایا گیا. اتنا ہی نہیں، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا. فاطمہ پہ دروازہ کے گرنا تھا کہ ایک دفعہ فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، یا فضا خذینی الہی، اے فضا آ کے مجھے سہارا دو. ارے علی کو پکار لیا ہوتا، کیسے علی کو پکارے؟ ارے بچہ ساقط ہو گیا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ستے میں اہل بیت اطہار کے، ہمیں سیرت رسول پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں استحکام ایمان کے توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں سیرت رسول پہ چلتے ہوئے خفیف المعونہ اور دائم الفکر قرار دے دے. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائید اور حلال روزگار عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من اعوانه وانصاره.